بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
اور ہم نے کہا تھا کہ علامات قیامت کے حوالے سے کچھ آیات بھی اشارہ کر رہی ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے
یا آیات
اور پچھلے درس میں اس سے پچھلے درس سے بھی کہ کچھ آیات کو ہم نے پیش کیا
داستان جناب ذوالحج میں دو یعجوج و مأجوج سے سردی را کے جناب ذوالحج نے ساختہ
ان آیات کا تعلق ذوالقرنین سے یاجوج و ماجوج سے اور وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی ہے اس سے متعلق تھی
این رو تذکر بدیم این که میگیم علامات قیامت معنیش این نیست دو سال دیگه قیامت برپا میشه نه نسبت سنجی بین نزدیکی و دوری در طول زمان میلیاردی باید حساب کرد یا میلیونی
یہ جب ہم قیامت کے نشانیوں کو ذکر کرتے ہیں تو آپ لوگ یہ خیال نہ کرے کہ دو سال کے بعد اب قیامت ہونے والی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ کئی ملین سال کی جو اس جہان کی تاریخ ہے اس تاریخ جہان کے تناظر میں آپ کہیے کہ قیامت نزدیک ہے
و ما دوران های مختلفی رو در تاریخ جہان داریم
اور تاریخ عالم میں مختلف ادوار گزرے ہیں
خب پس یادتون باشد معنای این که میگیم قیامت نزدیک است این نیست سال دیگه شروع میشه نه
پس اگر ہم کہتے ہیں کہ قیامت نزدیک ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آئندہ سال قیامت شروع ہوگی
معنی این است که ما داریم نزدیک میشویم
بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو تاریخ جہان ہے اس میں اگر کل تاریخ جہان کی نسبت سنجی کی جائے تو اب قیامت کی طرف ہم زیادہ نزدیک ہیں
خب این رو دیگه حالا باید از باستان شناسان پرسید عمر جہان رو کہ چقدر ہے
اب یہ عالم کی عمر کتنی ہے یہ جو آثار قدیمہ سے متعلق جو علم رکھنے والے افراد ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ دنیا کی تاریخ کو متعین کر سکتے ہیں یا نہیں
حالا ما میخواییم وارد بحث
اب ہم بحث میں وارد ہونا چاہتے
ہیں ما در سے چہار مسئلے بحث
آج کی بحث تین چار مسائل سے متعلق ہے
بشار دین کے خوب گوش بدیں خست کنندن چارے ہیں
آج کی بحث اسی صورت میں آپ کے لئے مفہوم ہوگی کہ آپ اچھی طرح سنیں اور یہ گفتگو نسبتاً وزنی ہے
چاره ای نداریم باید خستگی رو تحمل کنیم هیچ چاره ای
اور کوئی راستہ نہیں ہے اسے آسان ہم نہیں بنا سکتے ہیں تحمل کرنا پڑے گا آپ کو
حالا ذوالقرنین چه کسی ہے از چه خاندانی ہے هفته قبل اجمالاً بحث کرد
گذشتہ ہفتے میں اجمالاً آپ کو بتایا گیا تفصیلات مختصراً کہ ذوالقرنین کون ہیں اور کس ملک کے ہیں
امروز وہ هم بنا داریم اجمال جلسه قبل رو خدمتتون عرض کنیم.
اور آج بھی ارادہ ہے کہ گزشتہ بحث میں ذوالقرنین کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا اس کا ایک خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے.
اقوال مختلفی موجود.
بتا دیا کہ ذوالقرنین کے حوالے سے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں.
اما این اقوال مال آدم هاییست که دنیا فکر کردند و
اور ذوالقرنین کے حوالے سے جس کسی نے بھی کوئی رائے دی ہے تو وہ رائے دینے والا فرد کوئی ایسا ویسا نہیں ہے. دنیا میں مفکر شمار ہوتے ہیں.
دانشمندان بنام عالم انسانیت.
عالم انسانیت کے صاحب نام دانشور.
هفت قول که مشهور است و می شود به اعتماد عنایت کرد در مسئله موجود.
ذوالقرنین کون ہے کہاں کے ہیں اس حوالے سے سات مختلف نظریات سامنے آئے ہیں جو قابل توجہ ہیں.
به شکل فہرست میگیم چون قابل بحث کردیم.
ان سات آرا کو فہرستوار پیش کریں گے اس لیے کہ اس کی بحث گزشتہ درس میں ہو چکی ہے.
شایک قول اول شاعران برجسته یمن از طایفه حمیر ذوالقرنین را از خود دانستند.
یمن کے شعرا کے کلام کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ وہاں کے صاحب نام شعرا ذوالقرنین کو اپنا سمجھتے ہیں یعنی یمنی ہیں.
دو حسن ابن قطان کتابی دارد به نام شناخت کیهان.
حسن ابن قطان کی ایک کتاب ہے اختر شناسی کے نام سے. اس کتاب میں حسن ابن قطان نے کہا ہے
ایشون در دوران خودش جزء بزرگترین باستان شناسان و تاریخ نویسان.
یہ حسن ابن قطان اپنے زمانے کے نامور تاریخ نویس اور نامور آثار قدیمہ کے دانشور تھے.
میگوید ذوالقرنین از پادشاهان آشوری است.
ان کا نظریہ ہے کہ ذوالقرنین آشوری سلسلہ بادشاہت کے ایک فرد ہیں.
نامش بلیتس ہے و نام دیگر او اسکندر.
اس کا ایک نام بلیتس ہے اور دوسرا نام اسکندر ہے.
روح المعانی او رو فریدون خوانده فرزند اسفیان فرزند جمشید پنجمین پادشاه پیشدادیان.
روح البیان میں ذوالقرنین سے مقصود بتا دیا گیا ہے کہ فریدون ہے اور یہ بھی ایران کے سلسلے بادشاہت
پیشدادیان
اس سلسلے بادشاہت کے.
قول چهارم یادتون باشه اینا خلاصه کتاب هست دارم خدمتتون عرض کنم. قول چهارم قولی است که منصوب است به بعضی از صاحبان تفسیر از تابعین و صحابه.
چوتھا قول ان حضرات سے منصوب ہے کہ جو صحابہ میں سے تھے یا تابعین میں سے تھے اور اہل تفسیر تھے ان کی رائے تھی.
او رو اسکندر مقدونی می دانند نہ ان اسکندر.
ان کے بارے میں ذوالقرنین کے بارے میں صحابہ یا تابعین کی جو اہل تفسیر ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اسکندر مقدونی ہیں. وہ اسکندر نے جس کا ذکر پہلے ہو چکا.
مجمع البیان مرحوم طبرسی این قول را نسبت داده به معاذ بن جبل.
مرحوم طبرسی نے تفسیر مجمع البیان میں اس رائے کی نسبت معاذ بن جبل کی طرف دی ہے، جو پیغمبر کے صحابی تھے، ان صحابی کی رائے یہ تھی.
در المنصور چه یک کتاب تفسیری بسیار ارزشمنده این قول را نسبت داده به قتاده.
اور در المنصور میں یہ بھی تفسیر کی کتاب ہے اور بہت ہی ارزشمند کتاب ہے، نسبت دی ہے قتادہ کی طرف، قتادہ بھی پیغمبر کے صحابی ہیں.
جناب این از اهل تفسیر، جناب شیخ الرئیس بو علی سینا در کتاب شفا میگوید مراد از ذوالقرنین همین اسکندر مقدونی است که 13 سال شاگرد ارسطو بوده.
اور بو علی سینا نے کتاب الشفا میں فرمایا ہے کہ ذوالقرنین سے مقصود یہی اسکندر مقدونی ہے جو کہ ارسطو کے شاگرد رہے ہیں.
امام فخر رازی مصر است بر این که قول شیخ الرئیس و ابن و قتاده و معاذ بن جبل درست است و مراد از قرآن از ذوالقرنین چیز اسکندر مقدونی است که شاگرد است.
امام فخر رازی نے کہا ہے کہ بو علی سینا کی رائے وہی قتادہ اور معاذ بن جبل کی رائے ہو اور یہی رائے صحیح رائے ہے.
ببینید مسئله آسان نیست، پیچیده است. حالا سر پیچیدگی او رو آخر خواهم گفتا.
دیکھیں قرآن نے ذوالقرنین کا تذکرہ کیا ہے اور یہ ذوالقرنین کون ہے اسے معین کرنے میں اتنے سارے اقوال اور اتنے سارے دانشوروں کی آرا.
قول پنجم، اسمعی در تاریخ العرب و قبل الاسلام. یک
پانچواں قول اسمعی کا ہے اور یہ ان کی کتاب ہے العرب و قبل الاسلام، اس کتاب میں یہ رائے پیش کی ہے.
ابن حشام در سیرے،
ابن حشام نے اپنی سیرت النبی میں
و کتاب تیجان الملوک
اور تیجان الملوک یہ کتاب بھی ابن حشام کی ہے، اس کتاب میں بھی ذکر کیا ہے.
ابو ریحان بیرونی در کتاب الآثار الباقیه،
اور ابو ریحان بیرونی نے اپنی کتاب الآثار الباقیه میں
و نشوان ابن سعید حمیری در کتاب شمس الملوک شمس العلوم
اور نشوان ابن سعید حمیری نے نشوان العلوم نے
شمس
العلوم اپنی کتاب شمس العلوم میں
ذوالقرنین را از ملوک طبایعه اضواء یمن دانسته. این غیر از اون قول شعرای یمن ها.
این کی رائے یہ ہے کہ یمن کے ایک قبیلہ اضواء ہے، اس قبیلہ اضواء کا ایک فرد ہے. یہ قول شعرائے یمن والے قول کے علاوہ ہے.
و جناب مقریزی در کتاب الخطط والآثار،
اور جناب مقریزی نے اپنی کتاب الخطط والآثار میں
بحث مفصلی کرده و دفاع کرده،
ایک تفصیلی بحث کے بعد اسی رائے کا دفاع کیا ہے.
و مرحوم شخص سید هبت الدین شهرستانی،
اور مرحوم سید هبت الدین شهرستانی
آمده مفصل حرف،
انہوں نے بھی ذوالقرنین کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے.
در جلسه قبل اجمالی از حرفای اینها رو گفتیم.
گذشته جلسه میں ان آراء کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا ہم.
شش، نظریه ابن خلدون،
چھٹا نظریہ اور چھٹا قول ابن خلدون کا ہے
کہ که ابن خلدون میگه بابا این داستان یک قصه است نه بیشتر.
ابن خلدون اپنے اس مخصوص ذوق کے مطابق فرما چکے ہیں کہ یہ تو ایک افسانہ ہے جس کے لئے کوئی واقعیت نہیں.
ابن خلدون ہر جا آمده تو مسائل اجتماعی بحث کرده، عادی بحث کرده، هر جا به مباحث تفسیری عمیق رسیده خراب کرده.
ابن خلدون نے جہاں پر بھی تاریخی بحث کی ہے بہت اچھی بحث کی ہے اور جہاں پر بھی مسائل اجتماعی پر اچھی بحث کی ہے اور جہاں پر بھی معاشرہ شناسی پر بھی اچھی بحث کی ہے لیکن جہاں پر بھی یہ تفصیلی دقائق کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں تو خراب کیا ہے.
نظریه هفتم نظریه جناب ابوالکلام آزاد
ساتواں نظریہ برصغیر کے میناز دانشور ابوالکلام آزاد کا نظریہ ہے
که این نظریه را فی الجمله پذیرفتن اهل دقت.
اور یہ جو نظریہ ابوالکلام آزاد نے پیش کیا ہے اهل دقت نے اس نظریه کو قبول کیا ہے
و انشاءاللہ خواهیم گفت که این نظریه هم احتمالا باطل
اور ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ یہ نظریہ بھی احتمالا باطل ہے.
تا حدش درست با
ایک حد تک صحیح ہے
ولیکن خب ایشون چی میگه؟ ایشون میگه بابا ذوالقرنین کوروشه.
ان کا نظریہ یہ ہے کہ ذوالقرنین وہی ایران کے قدیم بادشاہ ہیں کوروش.
پس هفت تا قول
پس سات مختلف آراء
قولی که مقبول اهل دقت فی الجمله قول ابوالکلام آزاد
اور ان سات اقوال میں اهل دقت نے فی الجمله جس نظریه کو زیادہ اہمیت دی ہے وہ ابوالکلام آزاد کا نظریہ ہے.
تا اینجا کافیه اما سات کجاست؟
یہ سات اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے نہیں کافی ہیں اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. اما وہ دیوار کے جو ذوالقرنین نے بنائی ہے وہ کہاں پر ہے؟
تفسیر شریف الدر المنصور از ابن عباس نقل کرده.
الدر المنصور میں ابن عباس سے نقل کیا ہے
دو کوه در منطقه ارمنستان و آذربایجان و دیواری در وسط اینها اینجا سد موجوده.
ارمنستان اور آذربایجان میں دونوں کے درمیان دو پہاڑ ہیں ان دو پہاڑوں کے درمیان یہ دیوار چنی گئی ہے.
بعضی ها گفتن آقا سد اسکندر دیوار چین
سد بعض نے کہا ہے کہ سد اسکندر دیوار چین ہے
که 264 سال قبل از میلاد بنا شد.
264 سال قبل از میلاد قبل از مسیح یہ دیوار بنائی گئی ہے
و آقای شین هوان تی این سد رو ساخته
اور اس دیوار کو بنوانے والے حکمران شین هوان تی.
اون وقتی که اسکندر رفته به چین او رو ترمیم کرده مرمت کرده بازسازی کرده تا بماند.
اسکندر جب چین گئے ہیں تو اس دیوار کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا ہے اور اس کی طرف منظور کرده.
بیضاوی در تفسیرش حرف دیگر میزند.
قاضی بیضاوی نے اپنی کتاب تفسیر بیضاوی میں کچھ اور کہا ہے.
میگه دیواری است بلند به نام باب الابواب در ساحل بحر خزر.
اون کا کہنا ہے کہ بحر خزر کے ساحل پر ایک دیوار ہے بہت اونچی اور اس کا نام باب الابواب ہے.
پس پیدس سے تا قول رو راجع به دیوار نقل کردی، راجع به این صد نقل کردی. قول ابن عباس
یہاں تک ہم نے تین قول صدر سکندر یا اس دیوار کے حوالے سے جو کرنے کی بنا
قولی کہ دیوار صدر سکندر رو دیوار چین میدونم.
ایک قول کو جو حدیث سے نقل کی گئی اور دوسرا وہ کہ جو دیوار چین بتایا گیا
قول بیضاوی
اور تیسرا قول قول بیضاوی ہے
و قول چهارم که قول جناب ابوالکلام آزاد خیلی هم پذیرفتن این است که سر موجود است در کوههای قفقاز که از بحر خزر تا دریای سیاه امتداد دارد.
این بار کہنا ہے کہ قفقاز میں یہ دیوار موجود ہے بحر خزر سے لے کے
و به میگن تنگی داریان
تا فلکسی تک.
درست که بهش میگن تنگه داریان.
اس کو تنگه داریان کہتے ہیں.
پس اجمالا آدرس ہے این صد معلومه ها یادتون باشه اجمالا آدرس این صد معلومه.
پس اجمالا پتا چل گیا کہ یہ دیوار کہاں پر بنائی گئی ہے.
خب مسئله سوم آیا یعجوج و مجوج کیانن؟
تیسرا مسئله جو اس واقعه میں ہے وہ یعجوج و مجوج کا تذکرہ ہے. یہ کون ہے؟
در قرآن در دو سوره بحث از یعجوج و مجوج
قرآن مجید میں دو سوروں میں یعجوج و مجوج کا ذکر ہے.
یکی در سوره کهف که خوندیم براتون که 16 آیه بود.
ایک تذکرہ سورہ کہف میں ہے کہ 16 آیتیں ہیں جو واقعے سے متعلق ہیں ان میں یاجوج و ماجوج کا تذکرہ آیا ہے.
یکی ہم سورہ انبیاء آیے 97
اور ایک اور مقام پر بھی یاجوج و ماجوج کا تذکرہ آیا ہے وہ سورہ انبیاء آیے 93
این آیه رو یادتون باشه به این آیه کار داریم. این آیه کلیده، شاکلیده. این آیه شاکلیده برای حل معما.
یه جو سوره انبیاء کی آیت نمبر 97 ہے یہ سپر کی ہے اور ماسٹر کی ہے جو کہ جس کے ریفرنس سے
حتی اذا فتحت یعجوج و ماجوج. اون وقتی که یعجوج و ماجوج گشوده شدن بحث از صد نیست. داریم خوب گوش کنید. یاد
اس آیت میں اس طرح سے حتی اذا فتح یعجوج و ماجوج جب یعجوج و ماجوج کو کھول دیا گیا
گشوده شدن و هم من کل حدب ینسلون همانند سه از هر بلند جایی به طرف دیگر نقاط در حرکت هم
اور سیلاب کی طرح سے ہر بلندی سے نیچے کی طرف بہ رہے ہوں گے. یعنی جس طرح سیلاب بہتا ہے اسی طرح یہ لوگ آ رہے ہوں گے اوپر.
ایک جمعیت کثیر سیلاسا از ہر طرف. یادتون باشه اینجا دیگه بحث از سر نیستا
که
خوش کنید.
آیت کے الفاظ پر غور کریں کہ انہیں باندھا گیا جب انہیں کھولا جائے گا تو ہر بلندی سے ایسے آئیں گے جیسے سیلاب آ رہا ہو. تو یہاں پر کسی دیوار کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا ہے اس آیت میں.
بعضی از فلمہ رو دیدید کہ نشون میدن ہوں لیکن ہمیں چھوڑ میریزے ہاں من کل حدب ینسلون.
بعض فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لشکر عظیم دکھاتے ہیں جیسے پانی بہ رہا ہو اسی طرف اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں.
این یعجوج و ماجوج که در قرآن آمده مخصوص قرآن نیست، در ادیان دیگر هم و کتب دینی دیگر ملل هم اسمی از اونها آمد.
یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ صرف قرآن مجید میں نہیں کیا ہے بلکہ دیگر ادیان کی کتابوں میں بھی یاجوج اور ماجوج کا ذکر ملتا ہے.
در بعضی از کتب یهودیان آمده است به نام لوگ و ماگوگ.
بعض یهودیوں کی کتابوں میں لوگ
گوگ و ماگوگ
گوگ ماگوگ کے نام سے ان کا تذکرہ ملتا ہے.
در زبان یونانیان هم آمده گاگ و ماگاگ.
یونانیوں کی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے گاگ ماگاگ.
مجموعه آنچه که در قرآن است، در تواریخ است، در کتب ادیان است، مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر قیم المیزان آمده خلاصه گیری کرده.
مرحوم علامه طباطبایی نقلی کتاب المیزان میں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد، یہودیوں کی کتابیں، یونانیوں کی کتابیں، قرآن مجید، اسلامی آثار، ان سب میں ان کا جو تذکرہ ہے ان کو دیکھنے کے بعد ایک خلاصہ پیش کیا ہے.
ایک آدمی کے نبوغ دارے در فهم این مسائل
اور علامہ ان مسائل کو سمجھنے میں نابغہ تھے.
میگه از مجموعه گفتهای تورات کچھ کنی سینا مسئله عادی نیست. ذوالقرنین در کمال ابهام و اجمال اینو بهتون میگم یادتون باشه
که یه آپ کو پہلے پیشگی بتا دوں کہ ذوالقرنین کا ابهام برطرف نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ پر ابهام باقی ہوئی.
قرآن هم میگه سأتلو علیکم منه ذکرا، یک یادی از اون میکنیم، اجمال رو بر نمیدونیم.
اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ سأتلو
علیکم
منہو ذکر آتی، میں تم پر اس کے بارے میں ایک اجمالی تذکرہ کروں گا.
حالا چرا خواہیم گفت؟
کیوں اجمالی تذکرہ ہوا ہے؟ تفصیل قرآن نے کیوں نہیں بتا دیا؟ اس کے بارے میں ہم بعد میں بیان کریں گا
انشاءاللہ. حرفی کے میزانیم درست
انشاءاللہ جو ہم رائی دے دیں گے وہ درست ہو.
علامه طباطبایی میفرماید از مجموعه گفتهای تورات استفاده می شود که یعجوج و معجوج گروه یا گروه هایی بودن که در دوردسترین نقاط شمال آسیا همین منطقه حق با زندگی می کردن.
علامه فرماته هست که مجموعه کتابون سے جو یهودیون کے نام ہیں اور سوری تورات سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یعجوج اور معجوج ایک مخلوق تھی جو کہ شمال ایشیا میں پائی جاتی تھی. افخاز کا علاقہ
افخاز تابر طرف چین،
افخاز سے چین تک اس ایریے میں بسنے والی ایک مخلوق ہے
کہ الان قرقیزستان و مغولستان و و نام داره
کہ یہ شمال ایشیا میں مثلا قرقیزستان و مغولستان اس طرح کے جو نام ہیں
اونقدر جمعیتشون کثیر بود که مثل چشمه جوشان که می جوشد جمعیت می جوشیدن.
اون که تعداد اتنی زیادہ تھی کہ جس طرح سے بہنے چشمہ کوئی بہ رہا ہو، جب یہ نکلتے تھے تو ایسا اس طرح سے نکلتے تھے کہ جیسے مسلسل پانی بہ رہا ہے.
انہا چند بار حملے کردن،
انہوں نے کئی مرتبہ حملہ کیا ہے.
یکیش 500 سال قبل از میلاد
ان کے حملوں میں سے ایک حملہ قبل از میلاد مسیح 500 سال پہلے
کہ مردم از کوروش خواستن نقل تاریخ از دار ایشون نه بول قبول نمی کنه. مردم از کوروش خواستن که برایشون سدی بنا کنند.
تو 500 سال قبل مسیح جب ان کا حملہ ہوا تو وہاں کے ستم رسیدہ لوگوں نے کوروش سے درخواست کی کہ ایک دیوار بنائی جائے تاکہ ان کے شر سے وہ محفوظ رہیں.
فر جملے تاریخ تأسیس سد و زمان حکومت کوروش رو فهمیدی 500 سال قبل از میلاد.
تو اگر یہ واقعات درست ہو تو اس بنا پر کوروش نے کب وہ دیوار بنائی اور کب یاجوج اور ماجوج کو بند کر دیا اس کی تاریخ ہاتھ میں آتی ہے، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ 500 سال قبل مسیح
در قرن چهار میلادی، یعنی 900 سال بعد از این سر، باز اینا حمله کردن.
اور قرن چهارم میلادی میں بھی انہوں نے حملہ کر دیا
تخت زمامداری یکی از مغلها به نام آتیلا،
اور مغلوں میں سے ایک سردار آتیلا نام ہے اس کا، اس کی سربراہی میں حملہ کیا.
چه تمدن روم رو منهدم کردن.
اس حملے میں انہوں نے روم کے تمدن کو توڑ دیا، ہم منهدم کیا.
در قرن 12 میلادی هم حمله کردن به فرماندهی چنگیز،
اور 1200 مسیح میں، یعنی 1200 سال بعد دلالت مسیح میں بھی انہوں نے حملہ کیا.
خب حمله کردن بعد کجا؟ این رو بعدا خواهیم گفت.
حمله انہوں نے کیا لیکن کس ایریه پر حمله کیا یه بعد می بیان کریم.
یادتون باید الان نمیگیم مناطقی رو که اینها گرفتن، کاری نداریم فعلا.
اینون نه کن کن علاقون کو فتح کیا
پس
هم ذکر نی کرده.
سه تا حمله، یکی 500 سال قبل از میلاد،
پس تین حملو کا تذکره ملتا ہے، ایک 500 سال قبل از میلاد،
یکی 400 سال بعد از میلاد،
ایک اور حمله ہوا وہ بعد از میلاد 400 سال،
یکی هم 1200 سال بعد از میلاد،
اور ایک اور حملہ ہوا 1200 سال بعد از میلاد. تاریخ کو
سه حمله این جمعیت کثیر جنگجو چین رو تسخیر کردن. حالا میگم
اس جمعیت کثیر نے اور اس جنگجو قوم نے چین کو بھی فتح کر لیا،
کشورهای وسط آسیا رو گرفتن،
اور سنٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں ان پر بھی قبضہ کیا،
خاور نزدیک رو گرفتن،
اور مشرق قریب کو سایدی ہوتا ہے خاور نزدیک، خاور یمن
از آنجا
مشرق وسطا پر بھی قابض ہوئے،
از آنجا به شمال اروپا حملے بردن،
اور وہاں سے شمالی یورپ پر بھی حملہ آور ہوئے.
بعضی از اونها در اون اراضی متوطن شدن، موندن، اهل صنعت و زراعت شدن.
این مثل کچھ وحی پر شمال یورپ میں رہے اور وہاں کے لوگوں کی طرح زندگی گزارا اور وہاں متمدن ہو گئی.
علامه طباطبایی می فرماید اغلب ساکنان اروپای شمالی، بگیم اروپای شمالی، همین اقوام آنچنانی مهاجم هم که رفتن اونجا متوطن شدن.
علامه طباطبایی فرماته هست که شمالی یورپ کے اکثر لوگ جو ابھی پائے جاتے ہیں وہ یہی مہاجمین ہیں جنہوں نے ہجوم کیا، اٹیک کیا، وہ وہاں پڑے ہیں.
بعد با ارمنستان، بعد با ارمنستان، ایران، شام، مصر حملہ کرتا.
پھر انہوں نے ارمنستان پر حملہ کیا، ایران پر حملہ کیا، شام پر حملہ کیا.
خب پس یعجوج ماجوج کیا هستن؟ طایفه مغول و تاتار، طایفه مغول و تاتار که سه تا حمله داشتن.
که پس یک اون هم مغول و تاتار کا ایک طایفه ہے جو کہ انہوں نے تین حمله کیے تھے.
تا اینجا حرف ابوالکلام آزاد و نقل مرحوم الفاول
یہ نظریہ ابوالکلام آزاد کا ہے اور علامہ طباطبائی نے بھی اس نظریے کو نقل کیا.
اما مسئلہ این ہے کہ آقا این دکی که در آیه هست چگونه محقق شده؟ هیچ کس به این اعتنا نکرده، جواب نداده.
اما قرآن میں آیات قیامت کے طور پر جو ذکر کیا ہے کہ جب خدا کا امر پہنچے گا
تو یہ
دیوار کو دکا یعنی توڑ دے گا، اس دک کا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہیں.
ابوالکلام آزاد خوب حرف زدی، اما به اینجا که رسیدید در گل ماندید.
ابوالکلام آزاد نے اچھی گفتگو کی ہے لیکن اس دفع قرآنی کو چھوڑ دیا ہے.
صاحبان اقوال حرف دانه حرف زدید، عیبی نداره. این آیه رو چه میکنه؟ خوب گوش کنید اینجا.
اور اے وہ لوگوں کے جنہوں نے ذوالقرنین کے تعیین کے حوالے سے اپنی اپنی آرا پیش کی اور سات مختلف نظریات سنگے، تم نے بھی ان میں سے کسی نے بھی اس تک کے قرآنی کو ذکر نہیں کیا ہے، یہاں پر چھوڑ دیا ہے.
بحث نہ کردم، حجمہ رو بحث کردم، حملہ رو بحث کردم، اما چگونه آمدن؟ قرآن میگه فمستطاعوا ان یظهروا و مستطاعوا ان نمیدونم چی ان یظهر لهم نقبا.
قرآن نے تو کہا ہے کہ وہ اس دیوار سے عبور نہیں کر سکتے ہیں، اس سے گزر نہیں سکتے ہیں جب تک کہ امر خدا نہ آ جائے اور یہ دیوار ٹوٹ نہ جائے.
چگونه شکست شد؟
تو یہ جو تین حملے انہوں نے کیے، یہ تین حملے کیسے کیے؟
مگر در اون آیه قرآن ندارد من کل حدب ینسلون؟
اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ کیا اس قرآن کی آیت میں یہ نہیں کہا کہ جب دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ چھوٹ جائے گے تو ہر بلندی سے
از ہر کوہ و تپه سرازیر شدن، چیزی مانع آنان نبود،
اور وہ اس طرح سے سرازیر ہو جائیں گے اور بہیں گے کہ کوئی چیز ان کے آگے رکاوٹ نہیں بنے گی.
دو، ان کے چگونے ساتھ شکستے شد.
اور پھر کیا یہ انہوں نے جو تین حملے کیے تو اس تین حملوں میں یہ دیوار ٹوٹ گئی تھی؟ کس طرح سے ٹوٹ گئی؟
جون چرا بحث نہ کردی؟
تو اس حوالے سے کسی نے بحث نہیں کی.
بعد مرحوم علامه طباطبایی
مرحوم طباطبایی اس واقعے کو پھر آگے بڑھاتے ہیں
کہ اهل تفسیر و تاریخ برانند که قوم مغول همین آقایون تاتاری ها و مغولی هست. خب یعجوج مجوج
علامه نے کہا کہ اہل تاریخ اور اہل تفسیر دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ یعجوج و ماجوج یہی مغول ہیں.
دو، این که اکثریت قاطع اهل تفسیر و تاریخ میگن در قرن هفتم هجری این حجمه محقق شده.
که اهل تفسیر بھی اور اهل تاریخ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ہجرت کے ساتویں سال یہ اٹیک ہوا ہے ان کی طرف سے.
قتل و غارتی کردن که بی سابقه بوده.
که مغلوں نے ایسے قتل و غارت کو رواج دیا اور محقق کیا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی تھی اس سے پہلے.
ہمیں جا رو گرفتن،
یہ جس طرف رخ کیا انہوں نے اس جگہ کو فتح کر لیا.
چجور شده؟ چجور شده؟ مگر صد نبود؟
اگر یعجوج و ماجوج یہی ہیں تو کیا ان کے آگے وہ دیوار نہیں بنائی گئی تھی؟ مگر قرآن نے نہیں کہا تھا جب تک کہ امر خدا نہ آ جائے اور وہ دیوار ٹوٹ نہ جائے یہ وہاں سے نکل نہیں سکتے؟
مگر صد نبود است. چه شده؟
تو دیوار تھی اور وہ دیوار ٹوٹی بھی نہیں تھی، پھر یہ نکلے کیسے؟
کسی از خودش سوال نمی کنه برای فهم قرآن عقل رو به کار بندازه؟
کوئی انسان سوال کیوں نہیں کرتا ہے، اپنی عقل کو استعمال میں کیوں نہیں لاتا؟ قرآن نے تو بتا دیا کہ یہ دیوار، اس دیوار کے بنائے جانے کے بعد ان کا حملہ رک گیا اور جب تک امر خدا نہ پہنچے اور یہ دیوار ٹوٹ نہ جائے یہ نکل نہیں سکتے ہیں. قرآن نے یہ بتا دیا.
ای اہل تفسیر، ای اہل تاریخ، با قرآن چه میکنید؟
ای اہل تفسیر، ای اہل تاریخ، تمہارا اگر خیال یہ ہے کہ یعجوج و ماجوج جو کہ یہی قوم مغول ہیں، انہوں نے ہفتم ہجری میں حملہ کیا، اٹیک کیا اور قتل و غارت گری کو مثلا کیا، اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر مجھے بتا دیں کہ اس دیوار کا کیا بنا؟
قبول داریم که اون سد ساخته شده، منطقه هم میدونیم، میدانیم اسکندر ذوالقرنین ساخته است، میدانیم یعجوج و ماجوج در پشت این سد زندانی شدن.
تین باتیں هم جانده، دیوار بنائی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس دیوار کو ذوالقرنین نے تعمیر کرائی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس دیوار کے بنائے جانے کے بعد یعجوج اور ماجوج پیچھے بند ہو گئے ہیں, نکل نہیں سکتے.
چین رو فاس کرتا.
اب ادھر آپ تاریخ کی طرف آئیے, اگر تفسیر کی طرف آئیے تو وہ کہتے ہیں چین کو فتح کیا تو کس نام کو فتح کیا؟
درست. بخارا رو فتح کردن, خارز رو فتح کردن, مرو رو فتح کردن. اما
جن جن ایلیاس کو فتح کیا ہے ان کا نام تاریخ میں آیا ہے, بخارا ہے, مرو ہے,
قندهار, بخارا, خارز, مرو, نیشابور مقاومت
کرد. قندهار, مرو, نیشابور اور خارزم ان علاقوں میں ان کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے. تو جہاں پر ان کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے وہاں پر نہ صرف یہ کہ کوئی ایک نفر بھی زندہ نہیں بچا بلکہ کوئی دیوار بھی باقی نہیں رہی.
در نیشابور و شہر باشتین,
نیشابور میں اور باشتین سٹی میں, باشتین ایک شہر تھا ابھی نہیں,
مردم مقاومت کردن. قاضی قضات شهر باشتین خواجه قشیری ایستاد و طایفه سربداران رو تأسیس کرد.
تو باشتین کے جو قاضی قضات تھے ان کی سربراہی میں ایک مقاومت اور مقابلہ کرنے کی لشکر ترتیب دی گئی اور انہوں نے سخت مقابلہ کیا.
عده ای جوان رو آموزش داد به نام سربداران, گفتن آماده این سربدار بدهیم در مقابل مغل حاضر نشد.
تو اس چیف جسٹس نے کچھ نوجوانوں کو منتخب کیا, ان کی تربیت کی اور ان کا نام سربداران رہا, یعنی ایسے نوجوان کے جنہوں نے اپنے سر کو سولی کے لیے تیار رکھا ہو.
البته عده ای هم فراری شدن از نیشابور از شاگردان اتان که این میزباهالدین مورتانی و این قضایی های اینجا فراریان از اون منطقه هست.
بله که البته این سربداران میں سے کچھ لوگ بھاگ گئے, یعنی سب وہاں پر مقابل نہیں ہوئے, کچھ بھاگ کی گئے.
سربداران نے انہوں کشته شدن, انہوں نے فراری شدن.
جو سربداران میں آگئے وہ تو مقاوم رہے,
کوشش شدہ
اور وہ قتل بھی ہو گئے, اور جو سربداران میں نہیں آئے وہ بھاگ گئے. ان میں سے ایک مصباح الدین نے ملتانی بھی ہے. بڑا نام ہے.
بعد از اینکه اینجاها رو تسخیر کردند و نابود کردند حمله به روس کردند تا لهستان و مجارستان رو نابود کردند.
یہاں پر مقاومت ان کے لیے ہو گئی اور وہ فتح نہ کر سکے, پلٹ گئے روس کی طرف اور روس کو فتح کیا, لہستان تک پہنچ گئے.
اروپای شرقیان گرفتن,
مشرقی یورپ پر بھی قبضہ کیا,
به روم حمله کردن, واتیکان,
روم اور واتیکان پر بھی حملہ کیا انہوں نے.
اونا رو مجبور به پرداخت جزیه کردن
اور واتیکان والوں کو, روم والوں کو مجبور کیا کہ تم اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہمیں جزیہ دے دو.
تا اینجا قبول ہے, جنایات مغل نقل شده.
تو یہ تاریخی واقعہ ہے.
گوش کنید اینجا یه نکته بگم. میدانید چرا بعضی ها روی خواجه نصیرالدین توتی حساسن؟
یہاں ایک نقطہ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ کیا آپ کو معلوم ہے خواجہ نصیرالدین طوسی کے حوالے سے بعض لوگ بہت حساس ہیں.
مغل آمده حمله کرده, همه جا رو نابود کرده, به بغداد حمله کرده, کتابخونه های بغداد رو آتش زده, حاکم شده.
مغلوں نے مختلف جگہوں کو فتح کرتے ہوئے بغداد پر حملہ کیا, بغداد پر قابض ہوئے, کتاب خانوں کو جلا دیا اور آثار مٹا دیا.
در اونجا خواجه قشیری در باشتین مقاومت کرد.
خواجه قشیری نے باشتین میں مقاومت کی؟
درست؟ خب اما اینا دیگه کسی نبود در مقابلشون مقاومت کنه، ایستادن، زندگی رو شروع کردن و شدن حاکم.
اما بغداد میں مقاومت نہیں ہو گئی، نتیجے میں یہ وہاں پر آگئے، پھیل گئے، قابض ہو گئے.
حکومت ایلخانی شروع شد، ایلخانان مغول.
تو مغول کا ایک قبیلہ ایلخان، ایلخان قبیلے نے حکومت کی وہاں پر.
یاد من باشد، ملت باید، مردم باید تاریخ بلد باشن، اما در تاریخ حبس نشن، از تاریخ برای آینده سازی استفاده کنن.
معاشرے کے افراد کو چاہیے کہ وہ تاریخ کا علم رکھتے ہوں لیکن تاریخ میں زنداری نہ ہو جائیں بلکہ تاریخ سے گزر کر اپنے زمانے کو سنواریں، تاریخ کو عبرت قرار دیں.
تاریخ باید پل شود، ابزار شود برای وصول به ساختن آینده.
تاریخ جو ہے وہ پل کا کام انسان کو دینا چاہیے کہ اس پول سے گزر کر انسان اپنے آئندہ کی تعمیر کرے.
آقا مغول ها آمدن همه جا رو گرفتن و حاکم از حکومت ایلخانی محقق شده
در
همه جا.
تو مغولوں نے تمام جگہوں پر قبضہ کیا اور ایلخانی حکومت بن گئی.
یک عالم زبان شناس فتین مدیر وارد معرکه.
ایک عالم، ایک دانشور، وہ زمان شناس بھی ہے اور اپنے زمانے کے تقاضوں کو اچھی طرح جانتا ہے اور نہایت ذکی اور فتین ہے.
فیلسوف است،
یہ فلسفی بھی ہیں،
کلامی است،
کلام کے ماہر بھی ہیں،
استاد کل در هیئت و ستاره شناسی
است، آسٹرونومی کے بہت بڑے دانشور ہیں.
کتاب‌های عرفانی او قوغا میکنه
اور ان سے آثار عرفانی بھی باقی بچ گئے ہیں.
یک کتاب داره به نام آغاز و انجام،
ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے آغاز و انجام.
از کجا شروع کنیم به کجا ختم کنیم،
کہاں سے آغاز ہوا اور کہاں اختتام ہوگا.
این کتاب آغاز و انجام در عرفان ابتدایی است.
یہ کتاب آغاز اور انجام عرفان کی ابتدائی کتاب شمار ہوتی ہے.
اما اوصاف الاشرافش قوغا کرده،
لیکن انہی کی ایک اور کتاب ہے اوصاف الاشراف.
صد مرتبه و مرحله از آیات قرآنی برای سلوک انسانی بیان کرده.
تو خواجہ نصیر الدین طوسی نے اس کتاب میں انسان کے 100 مقامات کو قرآن کی آیات کی روشنی میں ذکر کیا ہے.
پس باید این مرد مرد مدرسه باشد،
معلوم ہوتا ہے کہ مرد مدرسه کے پروردہ ہیں،
باید تو حجرے بنشینه
اور ان کے ان مقامات انسانی کو جب انسان پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسے کسی مدرسے میں گوشگیری میں عرفان کا درس پڑھانا چاہیے.
اوصاف الاشراف که با رفتن به طرف حکومت نمیزازد.
تو جس نے اوصاف الاشراف لکھی ہو وہ سیاست میں کب آئے گا؟
بینشت تو خونے میکن نا.
تو یہ خواجہ ہیں، کسی مدرسے کا ملا نہیں جو کہ کسی حجرے میں بند ہو کے صرف چند باتوں کے خیالات پیش کرے، بلکہ یہ اہل میدان ہیں.
میگه بابا مباحث عرفانی که تنبل آفرین نیست.
ان کے نظریے کے مطابق عرفان کے مباحث کے نتیجے میں اگر سستی پیدا ہو جائے یہ کہاں کا عرفان ہوا؟
خب نہ خوب گوش کنید، نہ خیلی خوبه ها، نہ خیلی خوبه. تصمیم گرفت جهان اسلام رو مدیریت کنید.
فیصلہ کیا کہ عالم اسلام کی مینجمنٹ اپنی ہاتھ میں لے لے، مدیریت اپنی ہاتھ میں لے لے.
ولذا وارد شد به دربار مغولان.
اس لیے فیصلہ کر کے مغولوں کے دربار میں آیا.
بله. ہلاکو خان رو گرفت، اداره کرد.
اور ہلاکو خان کی فکر اور اس کی عقل پر قبضہ کر لیا.
و سبب شد که مکتب تشیع شروع پیدا کنه و اونها را مسلمان کنه. دست از آدم کشی بردارن.
اور خواجه نے جب سے ہلاکو خان تک رسائی حاصل کی اس کے بعد ہلاکو خان وہ ہلاکو خان نہ رہا، وہ بدل گیا، ظلم اور جور سے توبہ کیا اور مسلمان ہوا اور مکتب تشیع قبول کیا.
بابا آقایان اشکال میکنن به خواجه، چرا رفتی؟ مغولان آمدن، حکومت بلغباس منعرض شده، رها کنه جامعه رو؟ بگه مغولان بزنید، بکشید یا نه؟ بگه من در مقابل مغولان هم وظیفه.
آج بعد لوگ خواجه نصیرالدین طوسی پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ظالم جابر اور ہجوم اور مہاجم سربراہان مملکت کے ساتھ انہوں نے ساز باز کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اپنی عقل سے سوچیں، انہوں نے قبضہ تو کیا تھا، ان تمام علاقوں پر یہ لوگ قابض ہوئے تھے. ایسے میں کیا خواجہ نصیر الدین طوسی کو اپنے حجرے میں رہنا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے ظلم کا بازار مزید گرم رکھے؟
آقایان حاضرن به این که مغولان بیدین آدمکش آدمخوار جانی بمانن اما شیعه نشن.
ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ سربراہان شیعہ کیوں ہوئے، تکلیف یہ ہے، ورنہ یہ کون سی عقل آپ کو کہتی ہے کہ ان کے پاس نہیں جانا چاہیے تاکہ ان کا ظلم مسلسل باقی رہے؟ خواجہ نصیر الدین طوسی کے جانے کے بعد یہ ظالم اپنے ظلم سے رک گیا اور مذہب حق اسلام کو قبول کیا، تو اس میں کون سی برائی کی بات ہے؟
درست همین کار خواجہ رو انجام داد با مزیت های بیشتر.
یہی خواجہ نصیر الدین طوسی والا کام حضرت امام خمینی نے بھی انجام دیا، لیکن کچھ اور مزیتوں کے ساتھ، کچھ اور خوبیوں کے ساتھ.
مشہور خواجه انقلاب.
اور یہ خواجه انقلاب، البتہ لفظ خواجه انقلاب کی خوبصورتی فارسی ہی میں، اردو میں وہ مزہ نہیں رہے گا.
حالا تا اینجا بس خیلی واضحه، مشکل نداره.
تو یہاں تک بحث تو معلوم ہو گیا کہ یاجوج اور ماجوج سے، یعنی ایک واقعہ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج سے مراد یہی مغول ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں ہر طرف تباہی مچائی اور قابض ہوئے اور حکومت کی.
ذوالقرنین آمده صد تو ساخته، حالا ذوالقرنین جناب کوروش باشه حرفی نداریم. آیا بول کلام آداد و ببینید چه شده.
جناب ابو کلام آزاد، آپ کی رائے کے مطابق ذوالقرنین کوروش ہیں تو ہونے دو، کوئی بات نہیں.
همه تون تا اینجا جلو آمدید، اما کاری آیت قرآن چه می کنید؟ فمس پاو ان یظهرو و مس تطاو لبون نقبا، نمی توانن از روی او عبور کنن، نمی توانن سوراخ کنن.
قرآن نے بتا دیا کہ ذوالقرنین نے دیوار بنائی اور اس دیوار کے بنانے کے بعد یاجوج اور ماجوج بند ہو گئے. اب نہ یہ یاجوج اور ماجوج اس دیوار کے اوپر سے پھلانگ کے آ سکتے ہیں، نہ دیوار میں سوراخ کر سکتے ہیں. قرآن نے تو یہ بتا دیا ہے. اب آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ انہوں نے تین دفعہ حملہ کیا ہے؟
آقایان مفسران از این آیات استفاده کردن که این قوم محبوس پشت اون سد.
تو مفسرین نے ان آیات سے یہی استفادہ حاصل کیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اس پہاڑی کے پیچھے رکے ہوئے ہیں، بند ہیں ابھی تک.
وَإِنْهَا حَقْ نَمِي تَوَانَنْ اَزِنْ زِنْدَانْ خَلَاسْ جَوَانْ.
جناب ذوالقرنین نے ان کے لیے جو زندان بنائی ہیں، اس جیل سے یہ نکل نہیں سکتے ہیں.
چھے بھی تَوَانَنْ ان وقتی کے وعدے خدا برسا.
کب یہ نکلیں گے؟ قرآن نے اسے بھی ذکر کیا ہے، جب خدا کا امر آئے گا، امر خدا آئے گا تو یہ نکلیں گے، اور وہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو نکلیں گے.
سؤال علامہ طباطبائی از مفسران این است.
علامہ طباطبائی نے اپنے ماسبق مفسرین سے یہ سوال کیا ہے
کہ آئین چجور شد انہا صدر و خورد کردند و نابود کردند و آمدند. خودتون گفتی؟
ان کا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ خود اس آیت قرآنی کی تفسیر میں کہتے ہیں جب تک امر خدا نہیں آئے گا, جب تک یہ دیوار نہیں ٹوٹ گئی, یہ نکل نہیں سکتے.
اگر
اس طرح سے یہ نکلے,
اگر یاجوج و ماجوج همین چادرها و مغول ها باشن چه آمدن؟
اگر به قول آپ کے یاجوج و ماجوج یہی تاتار اور مغول ہیں, وہ تو نکل چکے ہیں اور حملہ بھی کیا انہوں نے.
اگر بگید نه بابا یه قوم دیگری هستن, اونا کجا هم اون سر رو نشون بدید.
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تاتار اور مغول یاجوج و ماجوج نہیں ہے, یاجوج و ماجوج کوئی اور مخلوق ہے,
چند هزار سال ادهی در پشت یک جایی محبوس باشن,
تو ایسی صورت میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے, کس قسم کے مخلوق ہیں؟
کئی
ہزار سال سے بند ہیں
این امت آدم کش آدم خور و و و اون آقا میگو میگن گوشی دارن به اندازه چی که این طرف این گوش لها بتونه اون گوش هم نمیدونم دوشکشونه. من به اون آقا گفتم خب پس دوتکاشونه چی کار میکنه؟
که بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کہہ رہے تھے, سنا ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ وہ یاجوج جو ماجوج ان کے اتنے بڑے کان ہوتے ہیں کہ ایک کان کو بچھونا بناتے ان کو اوڑھتے ہیں اوپر. وہ کہہ رہے میں نے پوچھا پھر اس سے پھر وہ تکیے کے لیے کیا کرتے ہیں؟
ہاں پر بابا یہ چیزای عجیب ہے نا, کہ بابا اسلام دین عقل ہے.
ہم ایسے ہی نانی اماں سے پتہ نہیں کس سے جو کہانیاں سنی ہیں ان کو واقعیت نہ بنائیں. آخر اسلام کا دین عقل ہے, عقل کا دین ہے.
این مباحث رو که دارم مطرح میکنم مال این است که بابا اسلام باید خیلی از اسلام شائبه ندارد, ما اسلام شائبه دار میکنیم.
یه سارے آراء اس دقت کے ساتھ اس پہ پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ پتہ چلے کہ اسلام جو ہے وہ مشکوک نہیں ہے, ہم اسے مشکوک بناتے ہیں.
خب علامه طباطبایی از کل این آقایون تا سلسله تا آقای ابوالکلام آزاد سوال میکنه که آیا اینا که آمدن حمله کردن تاتار و مغول هستن یا نه؟ جواب بدید.
علامه نے ان سب مفسرین سے سوال کیا ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج یہ تاتار اور مغول ہیں جیسے کہ آپ کا خیال ہے؟
اگر حسن کہ آمدن,
اگر یہی ہے تو انہوں نے تو حملہ بھی کر دیا, تو اس کے معنی
حملے کر دیا,
دیوار پھلان چکے سوراخ کر دیا جیسے بھی آگے نکل گئے دیوار سے, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جب تک امر خدا نہ آئے یہ رکے رہیں گے.
اگر نیستن فسنا کجا,
اور اگر یاجوج اور ماجوج سے مقصود یہ تاتار اور مغول نہیں ہیں کوئی اور ہیں تو پھر وہ کہاں ہیں؟
در حالی که ما میدونیم آقا راه های عجیب و غریب تو دنیا چیه؟ آمدن توسط ماهواره ها بر همه جهان مسلطن, یه مورچه هم که راه میره نشون میدن.
آج کے زمانے میں اس کرے ارض کے اوپر اتنی بڑی قوم کہیں پر رہ جائیں کہ جس کو قرآن نے کہا جب یہ نکلیں گے چھوٹ جائیں گے تو ایسے آئیں گے جیسے سیلاب, تو اتنی ساری مخلوق نظر نہیں آئے گی. یعنی اس ماہوارے کے اس دور میں جہاں پر کوئی چونٹی بھی اگر گردش کرتی ہے چلتی ہے تو اس کا بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے. تو
این همه ماہوارا دارن به دور جہان میگردن روز چند بار.
یہ ماہوارے کا نظام اس طرح سے ہے کہ روزانہ کئی بار کئی ماہوارے دنیا کے گرد گردش کرتے رہتے ہیں.
کل دور جہان 39,000 کلومتر ہے, بعضی از ماہوارا 5 بار میگردن پیدا نکردن.
سے 39,000 کلومیٹر پھول زمین کا قطر ارد گرد ہے, تو یہ بعض دفعہ بعض ماہوارے 5 مرتبہ زمین کے گرد گردش کرتے ہیں.
ہاں ہمیں چند رو دارا مخابرے بھی کنا,
اور وہ ہر جگہ سے تصویریں لے لے کے بھیج رہی ہوتے ہیں,
مسافر به فضا پیاده کردن. ہاں ولی یاجوج و ماجوج رو پیدا نکردن.
تو انسان نے قرآت بالا پہ قدم رکھا اور اس خود قرآن عرضی ایک خاکی پر جو کچھ ہے وہ پتہ نہیں چلا.
بابا مگر وہ وقتی که شوروی بود پیمان سنتو و پیمان ناتو نبود؟
جس وقت رشیا کی وہ بڑی حکومت موجود تھی تو سنتو اور ناتو دونوں موجود نہیں تھی کیا؟
این آدرسی که شما از این سد میدید مرز بین سنتو و ناتو ہے.
یہ جو آپ ایڈریس دے رہے ہیں دیوار سرد سکندر یا سرد ذوالقرنین وہ سینڈو اور ناڈو کے درمیان ہے،
صحیح ہے؟ یہ آدرس کی شمامت دیل ہے، ایک نظر ہے، وہ مشکل نظر ہی
جو ایڈریس آپ نے دیا ہے وہ تو یہاں کا ہے
ببینید جریان سنتو وہ چشم الکترونیکش همه جا رو میدید، ناتو هم همینطور، آواکسا هم که بعدن آمدن
ببینید تو باری نشد سنتو کی آنکھیں بھی، نیتو کی آنکھیں بھی ایک دوسرے کو
چشم الکترونیک
ہاں معلوم ہے یہ ایک دوسرے کو وہ الیکٹرونک نگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی تھی اور بعد میں تو یہ آواکس بھی آگئے پھر اس کے بعد مہوارے آ گئے تو ان تمام کے ذریعے سے کل جہان کو دیکھ رہے ہیں کہاں ہے یہ جادو جو مانگے
جناب ابوالکلام آزاد جواب دے
ابوالکلام آزاد بتائیے کیا ہے اگر کوئی مغول اور تاتار کے علاوہ کوئی موجود ہے تو نظر آنی چاہیے اگر مغول اور تاتار ہیں تو پھر وہ نکلے کیسے
اما یادتون باشه در اینجا چند تا حرف با داریم از قرآن یک این که قدرت ندارن ان یظهرو یا نقلی ایجاد کنن، دو این که اون وقتی که وعده خدا میرسد دک میشود این سر.
قرآن کی آیات میں یاجوج و ماجوج کے حوالے سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ یہ نہ اس دیوار کو بھلانگ سکتے ہیں نہ اس دیوار میں سوراخ کر سکتے ہیں، بس یہ پھنسے ہوئے نکل نہیں سکتے ہیں، ایک تو یہ،
بس وہ حرف اول ہے کہ جواب نہ دادی،
اور دوسرا یہ کہ امر خدا جب آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، دوسرا یہ مسئلہ ہے،
وہ حرف اول ہے کہ جواب نہ دادی، اگر چوتھان ہم کہ آمدن اگر نیسن کجا ہست یک،
بس وہ پہلا سوال تو اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ یاجوج و ماجوج اگر تاتار ہیں تو یہ تو نکل چکے ہیں، اگر تاتار کے علاوہ کوئی مخلوق ہے تو وہ کہاں ہے؟
نوبت به سوال دوم میرسد که آقایان چرا دک رو معنا نکردی؟
دوسرا مرتبہ ایک قدم آگے بڑھ کے ہمیں اور سوال کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو قرآن میں دک کا ذکر ہے، دیوار کے ٹوٹنے کا ذکر ہے، تم نے اپنے اس پوری بحث میں اس کی طرف اشارہ تک نہیں کیا، دک کے قرآنی کی طرف
حالا خوب گوش کن خیلی خوب گوش کنید، عجیبه اون وقتی که انسان این مرز رو مرمون علامه طباطبایی میبینه خاضع میشه در مقابلش.
علامه طباطبایی که این ابحاث کو جوان دیکھتے ہیں تو این تو قدرت علمی کے سامنے انسان خاضع ہونے پر مجبور ہو جائے،
دیکھ چهار تا معنا داره، خوب گوش کنید. علامه
بزرگوار میں دال اور دبل کاف دک
یا دک
یا چهار تا مصدر اگر استعمال ہو تو دک کا تو وہ بھی وہی دک کا ہی ہے، دال اور ڈبل کاف ہے، تو اس کے چار معنی پیش کیے ہیں،
تو کچھ کری ہم بچے وہ قرآن کھاری کھاری نمیخوام بعضی از مواقع بعضی از گلاها رو بکنم،
کبھی کبھی میرے جی میں آتا ہے کہ کچھ گلے اور شکوے کروں لیکن پھر اپنے اوپر
فقط این قضیه
کر کے روک لیتا
ہوں، بی سوادی نمیشه قرآن رو معنا کرد،
اتنا کہوں گا کہ بی سوادی کے ساتھ اور جہالت کے ساتھ قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، یہ دیکھ
چهار
تا معنا
داره تو لغت
میں دک کے دکن کے چار معنی ہیں،
یک همین ناهموار شدن و منهدم شدن و تمام شدن،
ایک معنی یہ ہے کہ کسی شیء ہموار کا ناهموار ہونا اور شیء موجود کا ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہونا،
معنی دوم خوب گوش کنید، معنی دوم دکا که در قرآن آمده فجلو دکا دکن و کان کذا و کان ربی بند ربی حقا، این دکا از دک یکی از معانی دک ذلت، خوب گوش کنید میگم الان معنا
میکنم
سر
ایک دک کے معنی ذلت کے ہیں، فجعله دكا وكان امر رب حقا. دكا يعني ذليل هنا
يعني ذليل يعني شيء يعني بمقدار نمیتونه مانعه باشه دیگه، نمیتونه ما رو محبوس نگه داره. میگن اینکه چی نیست، ما توانمند شدیم، جبر ثقیل داریم، میتونیم بالا بریم.
دیکھیے ذلیل کے معنی یہ ہے کہ اب یہ دیوار ان کے لیے بے حیثیت ہو گئی.
ما میتونیم سوچ پیدا کنیم.
اسی زمانے میں اس دیوار کی حیثیت تھی، یہ اسے عبور نہیں کر سکتے تھے. اب ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان کے پاس اتنی جدید مشینری آ گئی کہ اس کے بعد اب یہ دیوار ان کے لیے بے حیثیت بن گئی، اس سے عبور کر سکتے
ہیں. خیر سرراز ولذا در لسان عرب آمده جبل دک یعنی جبل ذلیل، کوهی که میشه ازش بالا رفت، قدرت بالا رفتن داریم، ما جوان هستیم.
لغت کی کتاب میں لسان العرب میں آیا ہے کہ جبل دک کے معنی یہ ہیں کہ وہ پہاڑ کی جس پر عبور کیا جا سکے، جو حیثیت نہ رکھتا ہو،
یعنی
رکاوٹ نہ بن سکتا ہو،
یعنی ان سب دیگه مقاومت در مقابل ابزار رو ندارد.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر خدا کے آنے تک یہ اس پہاڑ سے عبور نہیں کر سکیں گے، دیوار سے عبور نہیں کر سکیں گے، اور جب امر خدا آئے گا، جب خدا چاہے گا
دیکھیے
بس ان کے پاس اتنے اوزار ہوں گے کہ یہ ان کے بحیثیت ہو جائے گی.
الے قدرتی به بشر داده که بتونه همه این چیزا رو برداره.
خدا انسان کو ایک ایسی قدرت عطا کرے گا کہ اس قدرت کے بعد یہ چیزیں ان کے رکاوٹ نہیں بنیں.
بلے سخر لکم ما فی الارض جمیعا. بلے
اس لیے ہے کہ خدا نے زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کو تمہارے لیے مسخر،
یعنی بشر به جایی میرسد که این صد هم در مقابلش مانع نیست.
یعنی بشر اپنی علمی توانائیوں کے ذریعے سے ایک ایسے مقام تک پہنچے گا کہ یہ چیزیں اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنیں گی.
زمان سابقه میخواستن فرض کنید تا بالای نمیدونم گلگیت برن، چه بساطی وای میتونستن. بله فمست آوانی از هرو ولی جاده کشیدن و رفتن.
ایک زمانہ تھا کہ بہت سارے علاقے کٹے ہوئے تھے، اصلا فرض کنید یہاں کے لوگ گلگیت نہیں جا سکتے تھے، نہیں جا سکتے تھے. لیکن اب کیا ہے؟ بولو جی نہیں، کیونکہ اسباب فراہم ہو گئے، وسیلہ بن گیا، روڈ نکل گئے، اور کوئی جگہ کوئی رکاوٹ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا.
راہ وسیع شده، راہ اسفالت شده، ارتباط طرق آمده، تنوع وسائل آمده، هلیکوپتر آمده، نمیدونم هواپیما آمده، او آمده، او آمده، او آمده، او آمده، میره.
اب یا تو راہیں وسیع ہو گئی ہیں، یا تو وسائل زیادہ فراہم ہو گئے ہیں، یا راہیں وسیع ہونے کی وجہ سے انسان آسانی سے جا سکتا ہے، یا اگر راہ نہیں بھی ہے تو مثلا جہاز ہیں، ہیلیکاپٹر ہیں اور چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے انسان عبور کر سکتا ہے.
پس در حقیقت وعده خدا به دکا در مورد صد این است که مجتمع بشری ترقی تکامل علمی میکنه.
پس فجعله دکا کا ایک معنی جو پہلے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ دیوار کا ٹوٹنا، دوسرا معنی جو بیان کیا وہ یہ کہ دیوار نہ بھی ٹوٹے اپنی جگہ پہ باقی بھی رہے تو یہ بے حیثیت ہو جائے گی. انسان
امتها به هم نزدیک میشن، امتها به هم نزدیک میشن، ارتباطات، وسائل، ابزار به دست همین بشر ساخته میشه.
انسان کی مختلف قومیں ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے تجارب سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے نتیجے میں کوئی مشکل نہیں رہے گی.
به طوری که صد نمیتونه بین اونها حائل بشه،
اس طرح سے کہ کوئی دیوار یا کوئی پہاڑ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی.
حالا در حق اس سطح ہر ناحیه از دنیا کے بایده
اب یہ دیوار کہیں پر بھی ہو.
این بعد علامه طباطبایی بھی از ملاحم قرآن،
علامه طباطبایی نے بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن کی آئندہ کے بارے میں جو خبریں دی ہیں ان میں سے ایک شمار ہوتی ہے.
بلی داره میگه این بشر به کجا میتونه برسه.
یعنی قرآن نے اس زمانے میں بتا دیا جب اونٹوں پہ، گدھوں پہ، خچروں پہ سفر کرتے تھے، اس زمانے میں بتا دیا کہ انسان کتنی ترقی کر سکتا ہے.
در اون زمان قدرت مردم نداشتن، قدرت بالا رفتن نداشتن، اما حالا با وسائل میتونن نقد بزنن، میتونن بالا برن، چه عیبی داره؟
اس زمانے میں کسی پہاڑ کو کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا، یا کسی صعب العبور پہاڑ کو کراس کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں کسی قرآن نے بتا دیا کہ زمانہ آئے گا تو اس زمانے میں علمی ترقی ایسی ہوگی کہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی۔
بس علامہ طباطبائی میں فرمایا، گوش کنید، مؤید این حرف من آیه سوره 97 سوره انبیاء،
علامہ طباطبائی نے اس دوسرے معنی کو پیش کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس کی تائید کے لیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 97 ہیں
کہ حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، دیگه اینجا بحثی از سرش نیست، بله؟
چونکہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 97 میں اس دیوار کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں پر یوں ہے کہ جب یأجوج و مأجوج کو کھود دیا جائے گا۔
پس معنا چی شد؟ معنای آیه در سوره کهف این شد که بشر استعداد ترقی و تکامل دارد و میتواند بر همه موانع غالب بشود، حتی اینکه صد سکندر باشد یا صد طول نمیدونم کوروش باشد، هر چی که باشد،
که انسان قادر ہے کہ وہ ہر رکاوٹ کو عبور کر سکتا ہے، ولو سد سکندر ہو، یا یہ کہ جو کرنے کی بنائی ہوئی دیوار ہو اس سے بھی گزر سکتا ہے۔
عجب، ببینید یہ ملا وقتی حرف میزنه، دانشمند وقتی حرف میزنه، یه فیلسوف وقتی حرف میزنه، این عمل اکره هایی که کتاب نویسه نیست که
ایک دانشور اگر کتاب لکھتا ہے اس طرح تخلیق کرتا ہے، یہ جو کھانے پینے سے جن کا شرف ہے وہ کبھی کبھی یہ ستم کرتے ہیں کہ قلم ہاتھ میں لکھ کے نام رکھتے ہیں، اس کا نام کتاب، ان کی طرف سے تو نہیں ہوتا۔
گفتید برای دیکھ چهار تا معنی شد، دو تا چو گفت؟
یکی دستن کے چار معنی میں سے دو بیان کرے گا
و برای دو تا معنی شد کے معنی نرفو
گفت، دو معنی ابھی باقی ہیں، ان کو بھی سنی ہیں۔
معنی سوم دفن کردن است،
تیسرا معنی ہے دک کر کے دفن کرنا،
آن به واسطه یه طوفان ها، باد ها، سیل ها، رانش ها و و و این خروار ها خاک و چه و چه بیان صد رو بپوشن من رو دفن کنن، این هم یه معنی
دک کر کے معنی دفن کر دینا، مثلا طوفانوں اور سیلابوں اور آندھیوں کے نتیجے میں اطراف سے اس طرف اس طرف مٹی اتنی جمع ہو جائے کہ وہ دیوار اب دیوار باقی نہ رہے، دفن ہو جائے۔
صحاح اللغه نقل کرد دککت رها، یعنی چاه را، دککت رها یعنی چاه را به خاک انباختم، پر کردم، تمام شد، دفنش کردم چاه را۔
صحاح اللغه نے نقل کیا کہ دککت رها کے معنی یہ ہے کہ کنویں کو مٹی بھر کر ختم کر دیا، دفن کر دیا، یہ معنی کیا ہے۔
اینا میرا معنی ببینید چاہ قرآن رو بیت فهمی،
یہ بھی ایک معنی ہے۔
معنی چهار
چوتھا معنی
این است که کوه رو از گلولای پر کرد،
یہ چوتھا معنی یہ ہے کہ کسی پہاڑ کو گارے سے بھر دینا، گارا اور سیلاب کا کیچڑ ہوتا ہے اس سے بھر دینا۔
این همه زمان، 3000 سال زمان گذشته، چقدر تحویل و تحول در زمین آمده،
کتنے سال گزرے ہیں اس دیوار کو بنائے ہوئے، 3000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے، اور اس عرصے میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں جغرافیائی۔
بعد میگوید از سپاه نقل میکنه، باز تدکت الجبال ای سارت رابیتا من طیر،
اور صحاح سے نقل کیا ہے کہ تدکت الجبال
ای سارت رابیتا من طیر،
گارے اور کیچڑ سے کسی پہاڑ کا ٹھک جانا،
اونا نتونستن بیان اما سیل آمد، چه ها تونستن اون بود،
کہ وہ یاجوج اور ماجوج اس سے عبور نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ سیلابوں سے اور آندھیوں سے اور طوفانوں کے نتیجے میں اتنا گہرا اور کیچڑ اس کے اوپر پڑ گیا کہ اس کے نتیجے میں وہ دیوار باقی نہ رہی.
اصل تھا دل تھا وہ دران کے نام اور مضمون کے نام مرحوم علامه اینجور تمام کنم خیلی داره وقت گرفتم مرحوم علامه میکنم. اما اون قولی که گفتم اون قول دوم اون قول اقرب است.
علامه نے ان چار معانی میں سے کہ حتی اذا حتی جعله دکا وکانا حتی اذا جاء امر ربی جعله دکا, اس کا معنی اس نے اس طرح سے کیا کہ وہ دوسرا معنی زیادہ علامہ کے نظر
میں ہے. یعنی جامعه بشری به ترقی میرسد چه صد ذوالقرنین هم نمیتونه مانعش باشه.
اس کا مطلب یہ ہوا دوسرے معنی کے مطابق کہ اگر وہ دیوار قائم بھی ہو تو دیوار سے حیثیت ہوگی, یعنی معاشرے میں علمی ترقی اتنی ہوگی کہ اتنے اوزار اور اسباب ان کے پاس ہوں گے کہ یہ دیوار اس کے ان کے لیے کوئی بحثیت ہو جائے گی.
اما بس تا اینجا معلوم شدا یعنیز مدیش کیم دیوار کجا چی او رو ساخته و مسئله دک چیم.
کتنے اقوال ذوالقرنین کے حوالے سے اس دیوار کے حوالے سے یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے پائے جاتے تھے وہ نقل ہوئے, لیکن تک کو ذکر نہیں کیا تھا. مرحوم علامہ نے تکن کو ذکر کیا, اس کے چار معنی بیان کیے اور اس میں سے دوسرے معنی کو ترجیح دی.
که به حد تواتر معنوی یا پرفیل اجمالی به حد تواتر اجمالی رسیده یا به حد استفاده از سریع فریقه یا خوب میشنم.
اب قرآن کی این آیات سے نکلتے ہیں احادیث کی طرف, تو ہمارے پاس اتنی کثرت تعداد میں روایات فریقین کی طرف سے ہمارے تک ہم تک پہنچی ہیں کہ ان کو اگر تواتر اجمالی نہ بھی کہیں تو کم از کم استفادے کے حد تک ہے. مستفیدہ روایت تو مستفیدہ
ہے. اینجا حرف مرحوم علامه طباطبایی تمام شده ها, دیگه کلام ایشون نیست.
یہاں تک علامه طباطبایی کی گفتگو کی ختم
و جواب ایشون به امر کلام مواتا
اور چند سوالات علامہ طباطبایی کی طرف سے علامہ آزاد کے اوپر بات دیے گئے. پوچھے گئے
شیعہ باید به خودش ببالد
اور آپ کہہ رہے کہ تشیع کو ناز کرنا چاہیے ایسی شخصیات کے اوپر کہ ہم میں ایسے افراد ہیں.
روایاتی در حد استفاده یا تواتر,
اب آپ فرماتے ہیں کہ روایات یا حد تواتر میں ہیں یا حد استفاضہ میں ہیں
از طریق شیعہ و سنی,
اور یہ روایات بھی صرف ہمارے خاصا طریقے سے نہیں بلکہ خاصا عامہ دونوں طریقے سے ہمیں سنت اور شیعہ دونوں طریقے
سے ہیں. جناب مولا امیر المومنین رو ذوالقرنین امت
جو روایات ہیں کم از کم در حد استفاضہ ہیں, ان میں حضرت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اس امت کا ذوالقرنین لقب دیا گیا ہے.
شعر من نیست حرف بزنم, از دهان من بزرگتر است این حرف, ولی میخوام یک پردی داشته باشم به عنوان یک احتمال.
آن فرماتے ہیں کہ میری شان کے مطابق نہیں ہے جو
کچھ
شان کے مطابق نہیں ہے کہ یہ معنی نہیں کہ میں بلند ہوں, میں نیچے ہوں, یہ رائے بہت بڑی ہے.
پہلی چیز تو ذہن میں نہ آمد,
لیکن ایک رائے ہے جو میرے ذہن میں آئی ہے پیش کرنا چاہتا ہوں.
وہ انہیں چھے ذوالقرنین نمیتواند کوروش باشد به برکت این روایت, هر چه بگوید
این سات آرام ہیں زیادہ قابل توجہ رائے ابو کلام آزاد والی رائے تھی کہ اس نے بتا دیا کہ ذوالقرنین کے کورش تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان اتنی کثیر تعداد میں روایات مستفیضہ کے ہوتے ہوئے ذوالقرنین سے مراد کورش لینا صحیح نظر نہیں آتا ہے.
چرا روایت ہو گئی نہیں؟
اس لیے کہ ان روایات کو دیکھیں.
روایت اول در اکمال الدین صدوق زود میخونم ان ابی بسر ان الباقر علیه السلام.
شیخ صدوق نے اپنی کتاب اکمال الدین میں اسمام النعمہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام سے نقل کرنے والے راوی ابو مسلم بھی ہیں.
لم یکن نبی ولیکن کان عبدا صالحا.
امام صادق نے فرمایا کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے لیکن عبد صالح تھے.
نرفوض کچھ کو نہیں.
اچھا پہلے بھی آقا نے ایک اشارہ کیا تھا یاد ہے آپ کو کہ ذوالقرنین مولد خطاب خدا واقع ہوا ہے لہذا احتمال جاتا ہے کہ یہ نبی ہو. فرمانے کے روایت میں آیا ہے کہ نبی نہیں تھے لیکن عبد صالح تھے.
ولی اون آیات دال نبرین از چه بر غیر نبی هم ملائکه می آید. اینو باید دید چیه یادتون باشید.
تو وہ آیتیں دلالت کرتے ہیں کہ غیر نبی پر بھی فرشتے آ سکتے ہیں.
ولیکن عبدا کان عبدا صالحا احب الله فاحبه الله. کچھ کنید
ان تعبیروں پہ توجہ رکھیے. ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ ایک عبد صالح تھے جو خدا سے محبت رکھتے تھے اور خدا بھی اس سے محبت رکھتا تھا.
فناصح للہ فناصحہ.
ذوالقرنین نے خدا کے لیے نصیحت کی اور خدا نے بھی اسے نصیحت کی.
اما نصیحت رو میخوام معنا کنم. خوب گوش کنید. اینجا یک هر یک میخوام بابی براتون باز کنم یه معنای دقیقی معلوم
شد. اچه ناصح لله و ناصحه. ناصح نصیحت که معنی نیست. نصیحت که معنی کیا ہے؟
ببینید ما بابی داریم در کتب روایی النصیحت لائمه المسلمین.
کتب روایی میں ان روایت سے متعلق جو کتابیں ہیں حدیث سے متعلق جو کتابیں ہیں ان میں ایک باب ہے النصیحت لائمۃ المسلمین.
یعنی بندے با دهان ناطاهرم برم خدمت حضرت صادق سلام الله علیه و نصیحت کنم
که اب
اس
عنوان یعنی جو حدیث کا اس باب کا جو عنوان ہے اس عنوان سے تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے اس ناپاک منہ سے جا کے امام جعفر صادق کو نصیحت کروں.
ہاں امیر المومنین به مردم کوفه گفت لی علیکم حقا و لکم علیکم حق.
امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کوفہ کے لوگوں سے کہا کہ میرا تم پر حق ہے اور تمہیں بھی مجھ پر ایک حق ہے.
اما حقکم علی فالنصیحت لکم.
اما تمہارا جو حق ہے میرے اوپر وہ یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں.
اما حق علیکم فمیر سجد والنصیحت فی المشہد والمعید. شما منو نصیحت کنید دیگه ما داریم تو منو بکنید. عجیب واقعا.
تو روایت یہ ہے کہ سامنے بھی پیچھے بھی ابھی پیچھے قرینہ ہے النصیحت والمعید
نصیحت در مقید. نا نشهد بالمقید چه در مقابل من که من هستم چه نبایدم چه نصیحت کنی هر کتون بزنی
به
نظر
نه 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 چاہے میں سامنے رہوں یا سامنے نہ رہوں مجھے نصیحت کرو.
ممکن این سوال از شما بکنم ببین خود امیرالمومنین داره چی میگه. معلومه که باید امیرالمومنین نصیحت کرد.
نصیحت کا جو معنی ہمارے معاشرے میں رائج ہے اہل دین کے پاس، اگر وہی معنی ہم یہاں روایت سے لینا چاہیں تو عجیب مصیبت پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے اس جہان ناپاک سے جا کر معصومی کو نصیحت کریں۔
میخواب نصیحت و نصر و معنا کن،
لہذا ہمیں چاہیے کہ اس نصیحت کا ترجمہ یا نصح کا معنی صحیح طرح سے سمجھیں کہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔
نصح مقابل قش هست،
کیا بات ہے۔
دیکھیں، جب بھی آپ کسی لفظ کا معنی صحیح طرح سے سمجھنا چاہیں گے تو اس کے طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ کہ اس کا جو مقابل کا لفظ ہے اس کو سمجھیں۔ کسی کے طور پر اشیاء
نص خلوص است، تخلیص ہے۔
نص کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے غش یا غش۔ دیکھیے، غش یعنی کسی مال کے ساتھ دو نمبر کی چیز کو مخلوط کر دینا۔
در کتاب خالص معنی کرده،
اس بنا پر نصح کے معنی ہو جائے گا خالص۔
نصح والخلوص من القش،
خالص ہونا یہ ہے نصح کے معنی۔
یعنی مردم شما خالصاً برا من باشید، دنیا و و و و منصب براتون اثر نکنه، منو بپذیرید۔
یہ جو ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مشہد میں بھی مغیب میں بھی تم نصح بن جاؤ، اس کے معنی ہے کہ تم میں تمہارے سامنے رہوں یا نہ رہوں، تم صرف میرے ہو جاؤ، یہ معنی ہے، نہیں کہ مجھے نصیحت کرو، آ کے ہدایت کرو، مثلا ارشاد کرو، ہوتی کرو۔
کش پر ہر ناخالصی اطلاق،
کش یا غش جو ہے وہ ہر ناخالص کو کہتے ہیں۔
شیر مخشوش، برنج مخشوش، چای مخشوش، گوشت مخشوش، نمیدونم زنجات مخشوش،
طلای
مخشوش، مخشوش، نقره مخشوش، مسالجات مخشوش، و و و
ابھی تو نام یہ جو مخصوص چیزیں ان کی فہرست پوری بتا دیا تھا، مطلب دودھ میں پانی ملا کے دودھ بنا کے بیچنا، ملاوٹ
نا،
بہت اچھا کرنا۔ تو مخصوص کے معنی ملاوٹ، ملاوٹ شدہ۔ تو کبھی کبھی انسان بھی کسی رہبر کی نسبت ملاوٹ شدہ انسان ہوتا ہے، اپنے مفادات کے لیے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔
من برای شما مخصوص نیستم، شما مخصوص نباشید۔
آقا فرماتے ہیں میں تمہارے لیے بھی خالص ہوں، اسی طرح سے تمہیں بھی چاہیے کہ میرے لیے خالص ہو جاؤ اور ملاوٹ کے ساتھ میرے بن جاؤ۔
پس نص به معنای خلوص و پاکی از هر گونه ناخالصی است۔
نص کے معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی ملاوٹ سے خالص ہونا، صرف ہونا۔
در منطقه امیرالمومنین انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل ناخالص است،
بله خالصه،
اما امیر المومنین کے احاطے میں آئے تقریر میں حصار باندھ کے بتا دیا کہ نہ ہم ہو نہیں سکتے ہیں، وہ خالص نہیں،
من خالص، خالص و خاطر، شما خالص بشید۔
تو تم میرے اس خلوص سے جب فائدہ اٹھا سکو گے کہ جب تم خود بھی خالص ہو جاؤ۔
بلدہ این خوبه نصوح هم که میگن بده هم اینجا، یا ایوه الذین آمنو توبو الله توبتا نصوح، بابا توبه مخشوش نکنید، توبه خالص بکنید۔
اور وہ توبه نصوح کو بھی اس کے توبه نصوح کہتے ہیں کہ کسی اور مفاد کو حاصل کرنے کے شکل توبہ نہیں بلکہ خالص توبہ، خالص توبہ۔
بس توبه نصوح هم معنیش معلوم شد، خب انشاءالله این بحث ادامه داره، این بحث ادامه داره، چون ما نرسیم حرف خودمون بود، دعای خودمون رو اثبات کنیم،
یه بحث همی جاری هست و چاہتے تھے کہ آج بحث کو تمام کریں لیکن ختم نہیں ہوا۔
ما میخواستیم این ذوالقعده رو در دو جلسه بحث کنیم ولی خودشون شد سده یه عجوج و مجوج،
ہم چاہتے تھے کہ ذوالقرنین کو دو جلسوں میں ختم کریں، معلوم ہو گیا یہ خود سر تھے یعقوب معذور بن گئے۔
یہ تو کہ دارین شاید ہفت جلسہ انشاءاللہ نہ تمام۔ بس اللہ اللہ